جمعرات 26 جولائی، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ دھاندلی، تاخیر اور بےضابطیوں کے الزامات میں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف برتری حاصل کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے فاتحانہ تقریر میں کہا،
کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے، ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جس میں دھاندلی ہوئی۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں انتخابات میں برتری حاصل کرنے والی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جماعت کو عام انتخابات میں فتح حاصل ہوئی ہے۔ آج اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ان کی حریف جماعتیں جس حلقے میں نتائج پر اعتراض کریں گی وہ انہیں کھولنے کے لیے تیار ہیں۔
میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے، ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جس میں دھاندلی ہوئی۔ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری طرف سے کوئی حلقہ آپ کھولنا چاہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی اس طرح کی پاکستانی قوم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا الیکشن میں جو آج کیا۔
عمران خان نے پاکستان کو حقیقی فلاحی ریاست بنانے کا وعدہ کیا اور انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم ہاؤس کو تعلیمی ادارے اور گورنر ہاؤسز کو عوامی استعمال کے مقامات بنانے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ادھر پاکستان میں عام انتخابات میں ووٹنگ ختم ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور الیکشن کمیشن نے اب تک قومی اسمبلی کی 189 نشستوں کے غیر حتمی نتائج جاری کیے ہیں، جن میں سے پی ٹی آئی کی 93 اور مسلم لیگ نون کی 53 نشستیں ہیں۔ پاکستان کی متعدد سیاسی جماعتوں نے نتائج کے اعلان میں تاخیر پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ نادیہ سلیمان۔
مسلم لیگ نون نے انتخابات کے سرکاری اعلان سے قبل ہی دھاندلی کے الزامات کے تحت نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور جلد ہی آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے نتائج کے اعلان میں تاخیر کو ناقابل معافی قرار دیا ہے۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ اور متحدہ قومی موومنٹ کے خالد مقبول صدیقی نے بھی انتخابات میں دھاندلی، نتائج روکنے اور پولنگ ایجنٹس کو بغیر نتیجہ دیے پولنگ اسٹیشن سے باہر نکالنے کی شکایات کی ہیں۔
ادھر چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان کا کہنا ہے کہ نیا نظام متعارف کرائے جانے کی وجہ سے الیکشن کے نتائج میں دیر ہوئی، تاہم انتخابات 100% شفاف انداز میں منعقد ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی کے بعد اب صوبائی اسمبلیوں کی صورتحال کے جائزے میں سب سے پہلے سب سے بڑا صوبہ پنجاب، جہاں نامہ نگار عمر دراز اب سے کچھ دیر قبل کے نتائج کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔
اب تک کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز محض چند نشستوں کے فرق سے پہلے نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہے۔ دونوں جماعتوں کی نشستوں کی تعداد 100 سے زائد ہے، تاہم کوئی بھی جماعت واضح برتری حاصل کرتی دکھائی نہیں دیتی۔
اس کے بعد پاکستان کے صوبہ سندھ کی صورتحال، جہاں صوبہ اسمبلی کی صورتحال بتا رہے ہیں۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
سندھ میں حالیہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ تحریک انصاف اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے تھا۔ دونوں کراچی کے علاوہ کوئی بڑا سیٹ بیک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت میں صوبائی اسمبلی کی نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ 1988 سے لے کر گزشتہ 30 سالوں میں شہر کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت کا اعزاز گنوا چکی ہے۔
رقبے کے حساب سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان سے محمد کاظم نے بتایا کہ وہاں اب تک کے نتائج کم ہی موصول ہوئے ہیں۔
بلوچستان اسمبلی کی 51 عام نشستوں میں سے 50 نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے جائزوں کے مطابق بلوچستان اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کو برتری حاصل ہے، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے بعد جن جماعتوں کو زیادہ نشستیں ملی ہیں ان میں متحدہ مجلس عمل اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل شامل ہیں۔
اور آخر میں صوبہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جہاں اس بار بھی سابقہ حکومتی جماعت بظاہر حکومت بناتی نظر آ رہی ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
خیبر پختونخوا میں یہ شاید پہلا موقع ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو دوسری مرتبہ منتخب کیا گیا ہے، اور وہ بھی اتنی بڑی اکثریت کے ساتھ کہ انہیں شاید دوسری کسی سیاسی جماعت کا سہارا نہ لینا پڑے۔ دیگر سیاسی جماعتیں کوئی زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائیں۔ پشاور کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر قومی اسمبلی کی 5 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں 12 میں سے 11 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی ہیں۔ دیگر سیاسی جماعتوں میں عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ مجلس عمل کوئی زیادہ کارکردگی یہاں پر نہیں دکھا پائیں۔
اور بلٹن کے آخر میں ایک عالمی خبر کہ شام، عراق اور یمن میں اہم ایرانی فوجی کمانڈر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ وہ ایران پر حملہ نہ کریں۔ قاسم سلیمانی ایرانی قدس فورس کے سربراہ ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آج بھی سیربین کا بڑا موضوع پاکستان میں انتخابات کے بعد کی صورتحال ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے مطابق اب تک موصول ہونے والے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہے۔ تاہم پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کئی جماعتوں نے نتائج میں تاخیر اور دھاندلی کے الزامات بھی لگائے ہیں۔ ادھر پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے آج شام تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اچھی حکمرانی، قانون کی بالادستی اور مدینے جیسی فلاحی ریاست قائم کریں گے۔ تفصیل اسلام آباد سے نامہ نگار فرج جاوید کی اس رپورٹ میں۔
عمران خان نے کہا کہ وہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات میں حزب مخالف کے ساتھ تعاون کریں گے۔
میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔ ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جس میں دھاندلی ہوئی۔ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری طرف سے کوئی حلقہ آپ کھولنا چاہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی اس طرح کی پاکستانی قوم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا الیکشن میں جو آج کیا۔
لیکن انتخابی نتائج کے اعلان میں غیر معمولی تاخیر نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ اس کی وجہ تکنیکی خرابی تھی یا کچھ اور؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ نے رات گئے وضاحت کرتے ہوئے بتایا،
اس تاخیر کا سبب کسی حد تک نیا سسٹم ہونے کی وجہ سے آر ٹی ایس کے استعمال میں پیش آنے والی دشواریاں جو کہ تکنیکی نوعیت کی تھیں، اس کے علاوہ موسم کی خراب صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی بنیادوں پر تمام پریزائیڈنگ افسران کو کانوائی کی صورت میں ریٹرننگ افسران کے دفاتر تک لانے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا جو اس میں تاخیر کا سبب بنا۔
متعدد سیاسی جماعتوں نے نتائج کے اعلان میں تاخیر پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں انتخابی عمل کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نتائج کے اعلان میں تاخیر کو ناقابل معافی قرار دیا ہے، تو مسلم لیگ نون نے انتخابات کے نتائج کے سرکاری اعلان سے پہلے ہی دھاندلی کے الزامات کے تحت ان نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
یہ صریحاً دھاندلی ہے، اور اس دھاندلی پر مبنی جو نتائج جو ہیں اس کے بے پناہ نقصان پہنچ کا ہوگا۔ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میں الیکشن کمیشن اس معاملے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔
اب تک کے نتائج 2013 کے عام انتخابات کے نتائج سے مکمل طور پر مختلف دکھائی دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جگہ اب تحریک انصاف نے لے لی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کتنی مستحکم حکومت بنا پائے گی اور نئی حزب اختلاف سے اسے کن مشکلات کا سامنا ہوگا۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور اب ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں عمران خان کی تقریر کے چنیدہ نکات کا، اور اس تجزیے میں میرا ساتھ دیں گے لاہور سے صحافی اور تجزیہ کار حمیرہ شاہد اور یاسمین آفتاب علی، یہ دونوں ہمارے لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر سمبل خان، جن کی افغان امور پر گہری نظر ہے، اور ہمارے دلی اسٹوڈیو سے میرا ساتھ دیں گے نامہ نگار سہیل حلیم، جو اس موضوع پر ہمیں بھارتی نقطۂ نظر کے بارے میں بتائیں گے۔ سیربین میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حمیرہ شاہد، پہلے آپ سے میرا سوال ہے کہ عمران خان کی تقریر آپ نے سنی، اس تقریر کو کیسے ڈیکوڈ کریں گے، اس تقریر کو کیسے سمجھا جائے؟
شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ تقریر بہت بنیادی چیزوں کی بات کر رہی ہے. اس میں سب سے پہلی بات جو خان صاحب نے اپنی سپیچ میں ایک نظام کی بات کی ہے وہ ہے اسلام کا اقتصادی نظام، اور انہوں نے میرا نہیں خیال کہ لفظ یوز کیا ہے اسلامی ریاست، انہوں نے ایک بڑا خاص لفظ یوز کیا ہے اہل مدینہ میں جو نظام ہوتا تھا. اہل مدینہ کا جو نظام ہے وہ اوقاف، وقف، جس کو پبلک مارکیٹس آپ انگریزی میں بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی بنیاد تجارت تھی، جس کی بنیاد ربا نہیں تھی. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے اور پاکستان کی تاریخ میں ربا کے اوپر بار بار بات کی، اسلامی نظام کے اوپر بار بار بات کی گئی، اور اسلامک بینکنگ اور اسلامک بینکاری اور یہ جو اسلامک کریڈٹ کارڈز کا ایک پورا فتویٰ بھی موجود ہے، اس کو اس کا اب ایک اب اس نتیجے پہ آ گیا ہے کہ لوگ اسلامک بینکاری کو اسلام نہیں سمجھا جاتا. سو خان صاحب کا یہ اسلام کا اور مدینے کا جو سسٹم کی بات کی ہے وہ بہت بہت اہم ہے، کیونکہ وہ اچھا نہ صرف آپ کی
شاید یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا. انہوں نے مدینے کی ریاست کی تو بات کی، اس کی مثال تو دی، لیکن دوسری جانب غربت کے خاتمے میں انہوں نے چین کا ذکر کیا کہ وہاں 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے کیسے اوپر لایا گیا. کیا چین کا جو نظام ہے اور مدینے کی ریاست کی جو ہم بات کر رہے ہیں یا اس کی جو مثال دے رہے ہیں، دونوں کیا ہم آہنگ ایک دوسرے سے ہیں؟
اگر آپ ہندوستان کی تاریخ میں جاتے ہیں اور سلک روٹ کو آپ قریب سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سلک روٹ میں ہندوستان نے اور ہندوستان کی اقتصادیہ جو اکنامک جو امپیکٹ تھا اس کا، وہ بہت بہت لمبا ہے، اس کا ایک رستہ ہے. 700 سال آٹومن امپائر سے لے کے مغل امپائر اور اس کے بعد پرشین امپائر کا جو پورا ایک نظام تھا ٹریڈنگ کا، بیکاز سلک روٹ جو ہے وہ ایک ٹریڈنگ کا نظام تھا. کاروان سرائے جو لفظ آج بار بار سی پیک یوز کر رہا ہے، کاروان سرائے کیا تھے؟ کاروان سرائے کراس بارڈر ٹریڈنگ کو کہا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے وہ کاروان سرائے تھے. سو ایک طرف چین تاریخ سے ایک میں تو کہوں گی نگینہ نکالا جس کو سلک روٹ کہا جاتا ہے، لیکن سلک روٹ کا اگر اسپرٹ وہ نہیں ہے جو اس وقت کی ٹریڈنگ اکانومی کا تھا یا اسلام کی بنیاد پہ تھا، تو ہم وہ مس آؤٹ کر دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ دونوں باتیں خان صاحب نے اپنی اسپیچ پہ جس طرح کی ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ سی پیک اور اسلامک ٹریڈنگ کو بڑے آرام سے لنک کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے جو سنسیئرٹی سے سی پیک میں جو پاکستانی مفاد ہے اس کو پہلے رکھا جائے.
شاید ہم گفتگو آگے بڑھاتے رہیں گے. یہاں میں جانا چاہوں گا سہیل حلیم کے پاس جو دلی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں، کیونکہ عمران خان نے اپنی تقریر میں بھارت کا بھی خاص طور سے ذکر کیا. سہیل، یہ بتائیے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کی، کیا بھارت میں اس تقریر کے بعد سرکاری طور پر اب تک کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
نہیں عمر، ابھی تک کوئی سرکاری طور پر رد عمل سامنے نہیں آیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی انتخابی نتائج کا حتمی طور پر یا سرکاری طور پر مکمل نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، تو حکومتیں جنرلی انتظار کرتی ہیں کہ جب باقاعدہ طور پر رزلٹ آ جائے گا اس کے بعد وہ باضابطہ طور پر کوئی رد عمل ظاہر کریں گی. لیکن بی جے پی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد، اور اس سے پہلے بھی جو عمران خان نے انڈیا کے حوالے سے کچھ باتیں کہی تھیں، اس تناظر میں بی جے پی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا بھی کشمیر کے مسئلے پر بات چیت چاہتا ہے اور وہ اپنے مذاکرات کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، لیکن جو انڈیا کا پرانا موقف ہے وہ یہ کہ بات چیت اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، اور یہ کہ اس معاملے میں، اس مذاکرات میں کسی تیسرے فریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب تک بس اتنی بات کہی گئی ہے.
ٹھیک ہے سہیل، ہم آتے ہیں پھر آپ کے پاس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے لائن پہ. یہاں لاہور سے یاسمین آفتاب علی صاحبہ، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں عمران خان نے جو کچھ کہا، اس سے پہلے سابق وزیراعظم نواز شریف بھی اسی طرح کا تقریباً ملتا جلتا موقف ہی رہا ہے، کیا مختلف ان کی تقریر میں آپ نے کچھ دیکھا کہ جو مختلف ہو پچھلی حکومتوں سے؟
دیکھیے، نمبر ایک، آپ اگر ان کو کمپیئر کرتے ہیں نواز شریف کے ساتھ، کچھ سالوں پہلے ایک بڑے سینئر انڈین، میں یہ بھول رہی ہوں جرنلسٹ تھے یا किस डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक था, उन्होंने एक बयान दिया था जो बहुत ज्यादा उस पर हंगामा मचा था पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है नवाज शरीफ में। और जहां तक ये बात है कि इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं की गई, एक बड़े सीनियर सहाफी जिनकी वीडियो वायरल हो चुकी है पाकिस्तान में, जो इलेक्शंस जब हो रहे थे अभी, तो उन्होंने ये कहा कि 54 सीटें इमरान खान ले चुके हैं, इंडिया इज वेरी वेरी वरिड कि कहीं इमरान खान ना आ जाएं, क्योंकि वो एक ही इशू के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं कि इंडिया को अपनी जगह पे रखना है या इस किस्म के कुछ नामौजू अल्फाज, और ये कि वो दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहे हैं और अब एक दहशतगर्द पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठेगा। ये बड़ी लंबी चौड़ी कोई 4-5 मिनट की 6 मिनट की वीडियो है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो इमरान खान ने अपनी स्पीच में कहा। अब एक बात जो इमरान खान ने बात करी है वो ये है कि ट्रेड के हवाले से, और ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब आप अपने चाहे वो नेबर ममालिक हैं या दूसरे ममालिक हैं, उनसे आप ट्रेड का ताल्लुक रखते हैं, तो वो एक ताल्लुक बढ़ता है, मजबूत होता है, और जब एक लेवल ऑफ कंफर्ट होता है एक दूसरे के साथ, तो और मसाइल पे बात करना भी आसान होती है। दूसरी चीज, उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, और एक ये बड़ी बुनियादी सी बात है कि पाकिस्तान और कश्मीर के दौरान दरमियान जो बेसिक कोर इशू है वो कश्मीर का है। अब ये बात करना कि इंडिया भी चाहता है बात करना इस पे, ये एक सरासर सिर्फ जबानी जमा खर्च है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत सरवाइव कर पाएगी इंडिया में, उसकी पॉलिटिकल डेथ होगी अगर वो कश्मीर को में कोई प्लेबिसाइट करा देती है या मैंडेट लेती है कि जी आप किसके साथ होना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में बेहिसाब सेसेशन मूवमेंट्स वैसे भी चल रही हैं, और ये एक कश्मीर का हाथ से जाना किसी भी वजह से उस पार्टी की एक पॉलिटिकल डेथ होगा। उसके अलावा जो बकाया मूवमेंट चल रही हैं उनके लिए भी एक दरवाजा खोलने वाली बात होगी, और ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये जाकरात, और जाहिर है उसमें इंडिया को सूट करता है ये कहना कि वो कहे कि हम दो लोग होंगे और तीसरा कोई नहीं होगा, ऑफ कोर्स इट सूट्स देम।
जी यासमीन साहिबा, ये तो एक मौकफ है, जाहिर है पाकिस्तान का मौकफ है। यहाँ मैं सुहेल हलीम आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया, जाहिर है कश्मीर एक बहुत देरीना मसला है, पेचीदा मसला है, और इंडिया का जो मौकफ रहा है वो ये कि दो तरफ़ा चूँकि माहदा हो चुका है कि हम अपने तनाज़ात को दो तरफ़ा तौर पर कबूल करेंगे, तो इंडिया का क्या मौकफ है इस इशू पर, इस मसले पर?
उमर, एक तो ये बात कि जो हमारी मेहमान अभी कह रही थी कि इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है कि वो प्लेबिसाइट कराए या वहाँ आवाम की राय मालूम करें, मेरे ख्याल में इंडिया में तो इस बारे में कभी बहस होती भी नहीं कि ऐसा कभी हो सकता है। बातचीत जो करने की बात होती है, जितनी मर्तबा भी हुकूमत की जानिब से कोई पेशकश की जाती है, तो वो उसका मकसद ये नहीं है उसका कि उसका जो अंजाम होगा ये जो लास्ट है उसका ये है कि वो कश्मीर में प्लेबिसाइट कराएंगे। जब आपने जो सवाल पूछा था कि नवाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान ने आज जो बातें कही वो किस तरह मुख्तलिफ थी, तो जहां तक ट्रेड की बात है तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ भी ट्रेड की उतनी ही बात करते थे, मेरे ख्याल में ज्यादा करते थे, क्योंकि उनका भी यही ख्याल था कि इंडिया से अगर ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो वो ट्रेड की बुनियाद पर ही हो सकते हैं। जहां तक बातचीत का सवाल है उमर, ये आज मेरी कई तर्जनगारों से बात हुई, मेरा अपना भी ये असेसमेंट है कि अभी ये इंडिया में भी एक इलेक्शन ईयर है। जैसे जब 2014 में नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने थे तो उस वक्त नवाज शरीफ एक साल हुकूमत कर चुके थे, तकरीबन प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। अब ये रिवर्स सिचुएशन है, अब एक नया वजीर आजम पाकिस्तान में आ रहा है, नरेंद्र मोदी का जो टर्म है वो खत्म होने को है, इसलिए ये कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि इमरान खान के आने से, उनके कोई पॉजिटिव बयान देने से या उनकी तकरीरों की वजह से बाहमी रिश्तों में कोई तब्दीली फिलहाल आ सकती है।
अच्छा,
उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी 2019 के पार्लियामेंटी इंतखाबात से पहले कोई खतरा मोल नहीं ले सकते।
ठीक है सुहेल, एक और जो इमरान खान की तकरीर में बात भारत के हवाले से कही गई, इमरान खान ने भारतीय ज़राए अब्लाग से शिकवा किया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान उनकी कोई अच्छी छवि, अच्छी तस्वीर, उनका अच्छा इमेज नहीं पेश किया गया, तो भारतीय ज़राए अब्लाग में क्या कुछ इमरान खान की तकरीर पर अब रद्द अमल आया है?
नहीं, अभी कोई इस तरह का तो फौरन जवाब नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ आपको कि इमरान खान के बारे में मुस्तकिल दो तीन हफ्तों से, चार हफ्ते से बात कही जा रही थी कि फौज उनको वजीर आजम बनाने पर तुली हुई है। ये बात बार बार कही जा रही थी कि ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, और सिलेक्शन के जरिए इमरान खान को वजीर आजम बनाया जाएगा। लेकिन जैसे अभी कुछ देर पहले मैं इंडिया में सीनियर जर्नलिस्ट बरखा दत्त हैं, उनसे बात कर रहा था, तो उनका ये मौकिफ था कि अब वो ऐसा लगता है कि वजीर आजम की कुर्सी के बिल्कुल करीब है। उन्होंने तो खुद ऐलान कर दिया है, लेकिन बाकायदा तौर पर अपने नतीजे आ जाए उनका वजीर आजम बनना तय है, तो उसके बाद ये बात बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती कि वो उस कुर्सी तक कैसे पहुंचे। अब बात यह है कि वो वजीर आजम बन गए हैं, और जहां तक इंडिया के ताल्लुक से कश्मीर पॉलिसी है या इंडिया पॉलिसी है, तो वो बरखा दत्त भी यही कह रही थी, सुहासिनी हैदर एक और सीनियर एनालिस्ट है, उनका भी यही कहना था कि वो तो हमेशा से पाकिस्तान की फौज ही तय करती आई है, तो कोई बहुत ज्यादा उसमें तब्दीली आने वाली नहीं।
सुहेल हलीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे बाकी जो तीन मेहमान हैं वो हमारे साथ रहेंगे। और अब मैं चलता हूँ इस्लामाबाद में डॉक्टर सिंबल खान के पास, जिनकी अफगान उमूर पर गहरी नज़र है, और इमरान खान ने जाहिर है कि अपनी तकरीर में अफ़गानिस्तान की भी बात की, अमेरिका की भी बात की। तो डॉक्टर सिंबल खान, इमरान खान ने अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात की बात की, अफ़गानिस्तान से भी, ये तो हर पाकिस्तानी हुकूमत का मौकफ रहा है, इस बार क्या नई बात थी?
जी, मेरे ख्याल में मैं जो अभी आप इससे पहले जो सुहेल साहब कह रहे थे उनसे काफ़ी इत्तेफाक करूंगी कि उनकी जो पूरी अभी तो स्टेटमेंट्स जो थी वो बिल्कुल एक रवायती किस्म की जो तकरीर होती है, जो डिफरेंट अल्फाज में, ऑफकोर्स इमरान साहब का एक अपना स्टाइल है और उन्होंने उसी स्टाइल से तकरीर की, और मुझे तो बहुत से जो उनके प्रीवियस जलसों में और जो 20-25 साल से जो अपनी कैंपेन करते आ रहे हैं उनकी बहुत सारी तकरीरों का एक मजमुआ सा लग रहा था उस तकरीर में। लेकिन जो जो बातें उन्होंने की अच्छी बातें थी, उनमें से कोई इनहराफ नहीं है कि वो बातें उसमें, लेकिन वो सारी बातें जो ने अफगानिस्तान के बारे में कही या इंडिया के बारे में कही या दूसरी चाइना और हमारे बाकी जो साथ हमसाया ममालिक के बारे में कही, वो बातें सारी रवायती पाकिस्तान की जो अपनी एक ट्रेडिशनल पॉलिसी है, इन काफी मेन जो हमारे की पॉलिसी पॉइंट्स हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी पॉइंट्स, रीजनल पॉलिसी पॉइंट्स, उन्हीं को लेके उन्होंने अपने अल्फाज में उन्हीं को कहा, और ये होना भी ये चाहिए। अभी तो उन्होंने ऑफिस भी नहीं संभाला और वो आके उनकी जो अभी उनका जो अपना स्टैम्प आएगा या नहीं आएगा वो भी हम नहीं जानते। जैसे पहले अभी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तसव्वुर किया जाता है कि मोस्टली जो की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होती है वो हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में होती है और उसमें जो सिविलियंस होते हैं उनका बहुत छोटा अमल दखल होता है। तो अब देखेंगे ये खान साहब अपनी नई हुकूमत लेके आ रहे हैं, पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, पिछले जो दो तीन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जैसे नवाज शरीफ जिनकी 3 टर्म थी, उनको तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने अंदाज से चलाने की उनकी हुकूमत में। बेनजीर साहबा को भी इस किस्म की, और बाद में जरदारी की भी जो गवर्नमेंट थी उसमें स्पेशली पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस में काफी डिफरेंसेस थे विद द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। तो अभी तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे जाके ये अपना कोई स्टाइल इसमें लेके आते हैं या कोई मखसूस किस्म की कोई नई
तो अगर कोई नई बात नहीं है जी, डॉक्टर सिंबल खान, अगर कोई नई बात नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी ही चलेगी तो, और प्राइम मिनिस्टर जो नए प्राइम मिनिस्टर
हमें नहीं पता कि पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट की चलेगी नहीं, मुझे मतलब अब मैं ये इसको करेक्शन करना चाहूंगी, उनको फेयर मौका देना चाहिए। हमें अभी इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर की पर्सनालिटी का नहीं पता, हमें इमरान खान एज एन ऑपोजिशन लीडर या एक पॉलिटिकल एक्टर की पर्सनालिटी तो पता है, एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एज इंटरनेशनल सेलिब्रिटी तो हम जानते हैं, एज अ समाजी वर्कर हम उनको जानते हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर एज अ की पॉलिटिकल एक्टर इन दिस कंट्री उसका अभी तक हमें अंदाजा नहीं है। उनके रिलेशनशिप्स कैसे जाएंगे, वो जो एक एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इंटरनेशनल पॉलिसी को लेके, सिक्योरिटी पॉलिसी को लेके, वो जो प्रीवियस हमारे दूसरे पीएमएलएन की गवर्नमेंट्स हुई हैं, पीपीपी की जो बर्दाश्त करते रहे हैं, अब देखना पड़ेगा कि पीटीआई इमरान खान वो कैसे लेके चलते हैं आगे। लेकिन
इनका मौकफ, इमरान खान का जो मौकफ अब तक रहा है अफगानिस्तान के मसले पे, खास तौर पे पाकिस्तान में, फिर जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ड्रोन हमले अमरीका की जानिब से होते रहे हैं, वो तो बड़ा सख्त रहा है। तो अगर ये जो जारी पॉलिसी है पाकिस्तान की, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रही हो या आर्मी की तरफ से या कहीं से भी आ रही हो, अगर उसी को वो अडॉप्ट करते हैं, उसी को आगे लेके चलते हैं, تو
جی بالکل
اس سے کیا فرق پڑے گا
اس میں کوئی چینج مجھے ان کے الفاظ میں بھی کوئی چینج نہیں تھا آج کل جو آپ اگر فالو کر رہے ہوئے پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے جو بہت مشکلات سے گزر رہی ہے اس میں جتنی میری فورن آفس کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں یا دوسرے ہمارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں انٹرنلی پاکستان میں پاکستان کا اپنا یہی موقف ہے کہ ہر حال میں ہم امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت سارے ڈفرنسز ہیں اور ہم ان کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے
میں آپ کو یہاں میں آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے ڈاکٹر سمبل خان یاسمین آفتاب علی حمیرہ شاہد ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں اور یہ بحث آگے چل کر ہوگی یا یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں سیربین ابھی جاری ہے
رائے کا اظہار کریں
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا
بات کریں سیاست پر
ٹرمپ آئیں گے ہیلری عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی نمبر ہے 0800-222-275 یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139 واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے
اور اب کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے
ویسٹ انڈیز نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل 3 runs سے جیت کر 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 271 runs سکور کیے ہیٹ مائر نے 125 runs کی اننگز کھیلی جواب میں بنگلہ دیشی ٹیم 6 وکٹوں پر 268 runs بنا پائی تمیم اقبال اور مشفق الرحیم نے نصف سینچریاں سکور کی مشفق الرحیم آخری اوور میں جیت کے لیے درکار 7 runs بنانے میں ناکام رہے اور 68 runs بنا کر آؤٹ ہو گئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس سال نومبر میں بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی یہ 6 سال میں اس کا بنگلہ دیش کا پہلا دورہ ہوگا جس میں وہ 2 ٹیسٹ میچز 3 ون ڈے اور 3 T20 کھیلے گی سابق عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز نے کہا ہے کہ وہ ڈوپنگ کے معاملے میں امتیازی سلوک کا شکار رہی ہیں سرینا ولیمز کا کہنا ہے کہ ٹینس کی دنیا میں وہ سب سے زیادہ ڈرگ ٹیسٹ دینے والی امریکی کھلاڑی ہیں ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ امریکی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی اس سال اب تک سرینا ولیمز کے 5 ڈوپ ٹیسٹ لے چکی ہے لیورپول نے نیو جرسی میں ہونے والے انٹرنیشنل چیمپئنز کپ کے میچ میں مینچیسٹر سٹی کو 1-1 میں 2 گول سے ہرا دیا لیورپول کی طرف سے مانے اور محمد صلاح نے گول کیے لیورپول نے اس سیزن میں 4 نئے کھلاڑیوں کے معاہدوں پر اب تک 170 ملین پاؤنڈ خرچ کیے ہیں اور مینیجر یورگن کلوپ کا کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں بڑھتے ہوئے دباؤ کی پرواہ نہیں کر رہے چیلسی نے انگلینڈ کے سابق گول کیپر 38 سالہ رابرٹ گرین سے 1 سالہ معاہدہ کیا ہے کولمبیا کے نیرو کوئنٹانا نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا 17واں مرحلہ جیت لیا برطانیہ کے گیرنٹ تھامس کی مجموعی برتری برقرار ہے لیکن دفاعی چیمپئن کرس فروم کا نمبر اب 3را ہو گیا ہے انگلینڈ کے سابق وکٹ کیپر جان مرے 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے انہوں نے 21 ٹیسٹ میچوں میں انگلینڈ کی نمائندگی کی تھی فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے 1527 کیچز اور اسٹمپڈ کیے جو باب ٹیلر کے بعد کسی بھی وکٹ کیپر کے سب سے زیادہ شکار ہیں
خبروں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا پاکستان کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق قومی اسمبلی میں برتری حاصل ہے عمران خان نے اپنی وکٹری سپیچ میں مختلف وعدے کیے ہیں ہم جائزہ لیں گے ان کا پروگرام میں آگے چل کر یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی
پاکستان میں انتخابات میں برتری حاصل کرنے والی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جماعت کو فتح حاصل ہوئی ہے آج اپنے خطاب میں انہوں نے حریف جماعتوں کو دھاندلی کے الزامات کی تحقیق میں مدد کی پیشکش کی ہے فلسطینی تنظیم حماس کے عسکری ونگ کا کہنا ہے کہ وہ بدھ کے روز اسرائیل کی جانب سے گولہ باری اور اس کے نتیجے میں 3 افراد کی ہلاکت کا بدلہ لے گی ایک انڈین شہری کی والدہ نے 2005 میں پولیس کی حراست کے دوران ہلاک ہونے والے اپنے بیٹے کے قتل میں ملوث 2 افسران کی سزائے موت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے شام، عراق اور یمن میں اہم ایرانی فوجی کمانڈر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکی دی ہے کہ وہ ایران پر حملہ نہ کریں ورنہ شروع وہ کریں گے اور ختم ایران کرے گا۔ اور فرانس نے یورپی کمیشن سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس معاہدے کی تفصیلات کے بارے میں وضاحت کرے جس میں تجارتی رکاوٹوں کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی نے پیش کیا۔ آج سیربین کا بڑا موضوع، اہم موضوع پاکستان میں کل ہونے والے عام انتخابات کے نتائج ہیں جو ابھی بھی آ رہے ہیں، اور اب تک غیر سرکاری ہے غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں برتری حاصل ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے تقریر بھی کی ہے، ان کی تقریر کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، اور اس تجزیے میں میرا ساتھ دے رہے ہیں لاہور سے حمیرہ شاہد جو تجزیہ کار اور صحافی ہیں، یاسمین آفتاب علی بھی لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں، صحافی اور تجزیہ کار ہیں، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سمبل خان جو افغان امور کی ماہر اور افغان امور پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہم یہ سننا چاہیں گے سننا کہ پاکستان کے ان انتخابات میں پی ٹی آئی کی کامیابی پر نوجوان کیا کہتے ہیں۔ سنتے ہیں اسلام آباد سے چند نوجوانوں کے تاثرات۔
پاکستان تحریک انصاف کی جیت کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پولیٹکس میں بہت بڑا چینج آیا ہے، یہ ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے۔ جب عمران خان کی جو پارٹی آنے کے بعد کرپشن میں کافی حد تک جو ہے نا قابو پایا جا سکے گا، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کافی حد تک ٹھیک ہوگی، اور کرپشن سے کافی حد تک ہم کہہ دیں کہ دور چلے جائیں گے۔
این اے 53 میرا حلقہ تھا جہاں پہ میں نے کل ووٹ کاسٹ کیا، آج کے ریزلٹ آ چکے ہیں اور پی ٹی آئی کو یہاں سے ون کر سکی ہے۔ ہم بہت خوش ہیں کیونکہ پی ٹی آئی میں لیڈنگ پارٹی ہے پاکستان کے اندر، اور دا بیسٹ تھنگ از دیٹ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر، گورنر، ہاؤس، ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنر کے جتنے بھی یہ بڑے بڑے محلات ہیں اس کو ختم کر کے اس کے اندر لائبریریز وغیرہ یا ایجوکیشن کا سسٹم وہاں پر بنائیں گے۔
اگر آپ ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگا رہے ہیں، اوکے فائن، آپ اس کو عزت دیں، لیکن آپ ووٹ کی عزت تو کروا سکتے ہیں لیکن ڈاکے کی عزت ہم سے مت مانگی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیسی ٹیکنالوجی استعمال میں تھی کہ مجھے بہت چھوٹے ہوتے کہ اپنے کچھ الیکشن یاد ہیں، تب بھی شاید اس سے کم ہی سست رفتاری دیکھنے میں آئی۔
میں اس کو ایک عوام کی جیت پر دیتا ہوں کیونکہ زیادہ تر جو یوتھ تھا اس نے پی ٹی آئی کے حق میں رائے استعمال کی ہے، جو سابق اپارٹا تھا جو کیفی میں انضمام ہوا ہے، ہمیں توقع ہے کہ وہ پروسیس جو ہے وہ مکمل کریں گے، پی ٹی آئی کی حکومت اور غریبوں کو توجہ دیں گے، اس کے علاوہ روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔
فور دا فرسٹ ٹائم میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور وہ بھی میں نے پی ٹی آئی کو ہی کاسٹ کیا تھا۔ ان کی پارٹی میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کے علاوہ عمران خان خود بہت پڑھے لکھے انسان ہیں اور بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، تو وہ پاکستان کی فورن پالیسی کو بہت اچھا لے کے سنیں گے۔
یہ تھے اسلام آباد سے چند نوجوانوں کی رائے جو پی ٹی آئی کی برتری کے بارے میں تھی۔ اور اس وقت پشاور سے عزیز اللہ خان ہمارے نامہ نگار ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ ہمارے عزیز اللہ خان، یہ بتائیے کہ افغانستان کے بارے میں جو کچھ عمران خان نے کہا، افغان پالیسی کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، آپ اس ایریا میں، اس علاقے میں ہیں، لوگوں سے ملتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو عمران خان کا موقف رہا ہے اس مسئلے پر اس سے بھی آپ واقف ہیں، تو کیا تاثر ابھر رہا ہے وہاں پر؟
بنیادی طور پہ خیبر پختونخوا کی حد تک پاکستان ویسے عمومی اور جنرلی عام، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی سیاست میں افغانستان کے ساتھ جو پالیسیز ہیں اس کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہاں پر جتنے بھی بڑے واقعات جو تشدد کے ہوئے ہیں، ان تشدد کے واقعات کے بعد عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ افغانستان کا نام آتا ہے، اور یہ بارڈر پہ ایک طرح کیونکہ قبائلی علاقوں کے ساتھ لگتی ہے، تو اس کا اثر خیبر پختونخوا پہ سب سے پہلے آتا ہے، پھر پاکستان کے باقی علاقوں پہ بھی ہوتا ہے، اسی طرح وہاں سے بھی یہی آتا ہے کہ یہاں سے پینیٹریشن ہوتی ہے، یہاں سے لوگ آتے ہیں، یہ دونوں جانب سے ہوتا ہے۔ اب ان کی جو یہ بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ تمام پڑوسیوں کے ساتھ ایک بہتر تعلق رکھتے ہیں، اس حوالے سے بھی افغانستان کے ساتھ ان کو یہ پالیسی دیکھنی ہوگی کہ کتنا فرینڈلی، کتنا دوستانہ ماحول میں ہوتا ہے، کیونکہ دو تین ایشوز یہاں پر ان کو درپیش ہوں گے۔ ان میں ایک تو آئی ڈی پیز کا ہے جو افغان پناہ گزینوں کا ہے کہ ان کو وہاں پہ بھیجنا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں کے ساتھ جو یہ شدت پسند جو افغانستان میں گئے ہوئے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے ادھر سے، یہ دو تین ایشوز ان کے لیے بڑے نمایاں ہوں گے۔
اچھا عزیز اللہ خان، پی ٹی ایم پختون تحفظ موومنٹ بھی اس بار انتخابات میں اس نے حصہ لیا تھا، تو کیا نتیجہ رہا، کتنے ووٹ لے سکے؟
پی ٹی ایم بنیادی طور پہ تو میری جب منظور پشتین سے کچھ عرصہ پہلے بات ہوئی تھی اور اسی ٹاپک پہ میں نے ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی ایم انتخابات کی سیاست نہیں کرتی اور وہ اس کے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کسی بھی اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت سے ایسے ان کے ساتھ سپورٹرز ہیں کہ جو مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے۔ پی ٹی ایم کے دو اہم جو لیڈر تھے علی خان اور محسن داوڑ، انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ محسن داوڑ شمالی وزیرستان سے انہوں نے حصہ لیا، وہاں سے وہ کامیاب ہوئے، اور علی وزیر نے جنوبی وزیرستان سے حصہ لیا اور وہ وہاں سے کامیاب ہوئے۔ اب ان کی کامیابی کے حوالے سے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت بھی کی۔ پی ٹی ایم اس سے وہ ہٹ کے گئی تھی کہ ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس میں ان کے ساتھ کوئی نہیں، لیکن پی ٹی ایم کے بہت سارے ایسے سپورٹرز تھے کہ جو ان کو الیکشنز میں سپورٹ کرتے رہے۔ اب بنیادی طور پہ اس کو بھی تھوڑا سا شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان کو یہ جو ان کے دو اہم لیڈر ہیں یہ پارلیمانی سیاست میں اگر آ گئے ہیں تو کیا ان کی جو تحریک تھی وہ اسی زور و شور سے جاری رہے گی یا وہ اس کے بعد متاثر ہوگی، اور اب یہ پارلیمان میں جا کر ان کو جس پہ پی ٹی ایم لڑتی رہی ہے وہ وہاں پہ پارلیمان میں جا کر اس پہ بات کریں گے۔
پشاور سے عزیز اللہ خان بہت شکریہ آپ کا، اور یہاں میں پھر ایک بار اپنے مہمانان گرامی کے پاس جانا چاہوں گا، اور پہلے حمیرہ شاہد صاحبہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان نے چین کے ساتھ تعلقات پر بڑا زور دیا، تو کیا پاکستان پر امریکی اثر کو زائل کرنے کی اسے کوشش سمجھا جائے؟
خان صاحب نے جی ایک بہت لمبے سائلنس کے بعد چین اور پاکستان کے سی پیک یا فیوچر کے اوپر بات کی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی تقاریر تھی ان کی یا انٹرویوز رہے ہیں پچھلے دو سال میں، چین کے اوپر کوئی موقف نہیں تھا، دیر واز این ایبسنس ان دیٹ۔ ان کا پہلا موقف 3 دن پہلے آیا ہے جس میں انہوں نے سی پیک کو ایز اے گیم چینجر کہا، اور اب ان کی تقریر میں ایک بہت بڑا موقف آیا ہے جس میں وہ چین کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا ماڈل ہے اور گورننس کا ماڈل ہے اسے سیکھنا چاہیں گے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ جو پالیسی انہوں نے اپنے اس میں تقریر میں بتائی ہے وہ وہی پالیسی ہے جو پاکستان کی اس وقت چل رہی ہے اور اس کے اندر کنٹینیوٹی شو کی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب نے کوئی بہت آؤٹ آف دا وے کوئی بات کی، انہوں نے ایک جو میسج دیا ہے وہ یہ ہے کنٹینیوٹی۔ سی پیک صرف سی پیک نہیں ہے، کیونکہ سی پیک ایک کوریڈور ہے بی آر آئی بیلٹ اور روڈ انیشیٹو کا، اور سی پیک جو ہے سی پیک اور بی آر آئی دونوں جو ہیں ایک نئے نظام کا نام ہے جس میں کنٹینیوٹی کنیکٹیوٹی کے تھرو 60 ملکوں کی اکانومیز نے مرج ہونا ہے۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ گیم چینجر ہے دنیا کے لیے بھی، اور اس وقت یورپ میں آپ دیکھ لیں جرمنی ہے جس میں فرانس ہے جس میں برٹن ہے، وہ اس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں۔
جی
جی، تو وہ اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے، کیونکہ اس میں جو پاکستان کا موقف رہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو ایک کریک ڈاؤن یا پریشر ہے اس وقت آئی ایم ایف بیل آؤٹ کا، ہمارے اوپر جو بہت زیادہ قرضے چڑھ چکے ہیں، ہمارے جو کیا کہتے ہیں اب جو نیکسٹ فسکل ایئر ہے اس میں ہمیں $27 بلین چاہیے، اس میں سے 8 ارب روپیہ تو صرف ہم نے لونز کی واپسی ہے۔ سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ اگر دیکھیں تو چین نے ریسنٹلی $6 بلین دیا ہے لون ری پیمنٹس کے لیے ہیلپ کرنے میں۔ سو آئی تھنک کہ خان صاحب ابھی ان کی جو تقریر ہے ایک وعدہ ہے۔ یہ جس طرح پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ جب تک خان صاحب ایز اے اسٹیٹس پرسن ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آگے نہیں آتے اور جن باتوں پہ اور جن پرنسپلس کی انہوں نے بات کی ان کو ایکٹ ان کو امپلیمنٹ کرنا ان کو دکھائیں گے نہیں جب تک تب ہم ان کا کوئی وہ اوپینین نہیں بنا پائیں گے۔
ٹھیک ہے، اچھا ایک اور انہوں نے اہم بات کی جو میں یہاں پر ڈاکٹر سمبل خان کے پاس جانا چاہوں گا اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے، کہ ایک جانب امریکہ اور سعودی عرب سے بہتر تعلقات کی بات انہوں نے کی، دوسری جانب ایران کے ساتھ بہتر دوستانہ تعلقات کی بھی بات کی، تو کیا عمران خان کی قیادت میں بننے والی حکومت اور پاکستان اس توازن کو برقرار رکھ سکے گا؟ کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ظاہر ہے کہ معاندانہ کہے جا سکتے ہیں، اسی طرح امریکہ کا اور ایران کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ بھی، تو کیسے توازن پیدا کریں گے؟
دیکھیں جی، یہ توازن پیدا کرنے کی تو پچھلی حکومت نے بھی کوشش کی تھی، آپ کو کچھ یاد ہوگا کہ جب یہ ایک بہت زیادہ بیچ میں خراب ہوئے تھے یمن کے اوپر ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات، اور یہ ہم پہ سعودی عربیہ کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی کہ جو انہوں نے کوئلیشن بنائی ہے وہاں پہ، پوری عرب اور مسلم ممالک کی جو کوئلیشن بنائی ہے جس پہ ہمارے پھر جنرل راحیل صاحب جو ہیں اس کی کمانڈ میں بھی چلے گئے، اس پہ ہم اپنا پاکستان جو ہے اس میں اپنا ملٹری جو ہے کنٹریبیوشن اور پارٹیسپیشن کرے، اور وہ جو جنگ میں کافی ملک شامل تھے اس میں ہم بھی شامل ہوں، اور اس پہ بہت بحث چڑھی تھی اس وقت، پھر ہم لوگوں نے پاکستان نے بیک آف کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس میں کوئلیشن میں ہم دفاعی طور پہ تو شامل ہو سکتے ہیں، ہم کسی اور ملک کے اگینسٹ، مسلم ملک کے اگینسٹ ہم اوفینسولی ہماری فورسز شامل نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد جو تھا حکومت نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں ایک ایران اور سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک کے درمیان میں، دوسرے جو مسلم ممالک ہیں ان کے درمیان میں روابط بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور پاکستان ایک ثالثی کا رول بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ کوشش تو بہت پہلے سے بہت ساری دفعہ پاکستان نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن یہ چیزیں بہت پیچیدہ ہیں، اور ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے مہینوں میں جب سے یو ایس اور ایران کے جو نیوکلیئر ڈیل تھی جو ابھی ٹرمپ صاحب نے ختم کر دی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ختم کی ہے، اس کے ساتھ حالات زیادہ بہت ہی تیزی سے جو ہے، ابھی آپ نے آپ ہی کے پروگرام میں سن رہی تھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایک ایرانین جو کمانڈر کی، جو ان کی جو ملیشیا ان کے کمانڈر کے امریکہ کو دھمکی آمیز ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ لگ رہا ہے کہ حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں، جس میں جو خطے میں سعودی عربیہ اور جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ آگے آگے ہوں گی اس جنگ میں، یہ بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہے، اور اس میں پاکستان کو جو اپنا موقف بیلنس کرنا بہت مشکل ہوگا، اتنا آسانی سے نہیں ہوگا۔ لیکن میں آپ کا جو پہلا ایک سوال تھا، میرے خیال میں ایک بات میں افغانستان کے لحاظ سے کرنا چاہوں گی کہ خان صاحب کی جو تقریر تھی انہوں نے ایک چیز دو تین دفعہ دہرائی جو میں کہنا بھول گئی، انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہی ختم ہو جائے اور زیادہ کھل جائے اور بالکل ہی کوئی روک نہ ہو۔ یہ چیز جو ہے جو انہوں نے کہی، بات تو بہت اچھی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں، اور اسپیشلی بہت سارے پشتون لوگوں کی بھی جو ارد گرد بارڈر کے رہتے ہیں یہی خواہش ہے، لیکن جو ہماری اپنی پالیسی ہے پاکستان کی، اسپیشلی ہماری جو سیکیورٹی پالیسی ہے جس کے بھی بہت بہت اسٹرانگ اور کانکریٹ ریزنز ہیں اس پالیسی کے، وہ تو اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ ہم نے بارڈر ہارڈن کرنا شروع کر دیا ہے پچھلے چند سالوں سے، جس میں ہمارے سیکیورٹی کے جو پرابلمز ہیں، جو ہم فاٹا کا مرجر جو ہم نے کیا ہے ابھی کے پی میں، ہم جو اپنا جو اسٹیٹ کی رٹ ہے ہم بارڈرز تک ایکسٹینڈ
کرنا چاہتے ہیں، تو بارڈر تو ہارڈن ہوئے ہیں
بالکل، بنانا شروع کی وہ جی بن گئی تو پھر گرائی گئی، ہم تو جی بنانے کے پروسیس میں، مجھے نہیں لگتا یہ پروسیس چینج ہوگا ابھی کچھ سالوں تک، تو اچھا یہاں دیواریں پھر دیکھا جائے گا۔
جی یہاں میں یاسمین صاحبہ آپ کے سامنے پھر یہی سوال میں رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو بیلنس ہے، یہ جو توازن ہے، ایک طرف امریکہ اور سعودی عرب، دوسری طرف ایران، پاکستان اس کے لیے کیا عمران خان کی قیادت میں تیار ہو سکے گا؟
دیکھیے ایک بات بڑی واضح ہے، جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو ہمیں ایک چیز جس کو سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب بڑے سال سعودی عرب جا کے رہے، ان کا خاندان رہا، اور ان کے وہاں پہ کچھ پرسنل اپنی دوستیاں اور ایک فرق سلسلہ بھی تھا، تو وہ جو ایک بیگیج ہے جس کو آپ کہیں، وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، پرسنل بیگیج، پرسنل دوستی، پرسنل ایک انوالومنٹ کسی بھی ملک کے ساتھ، دیٹ از ناٹ دیئر اس کانٹیکسٹ میں، اس قسم کے کانٹیکسٹ میں، ایک بات۔ دوسری بات جہاں تک توازن رکھنے کی بات ہے، ایک چیز جو بہت واضح تھی عمران خان کی بات سے، جیسے انہوں نے ابھی بات ہو رہی تھی، میں اس پہ ایک کمنٹ کر دوں کہ جی جو ہم بارڈر کھولنا چاہیں گے، اس میں ہی کلیئرلی سیٹ کہ ہماری خواہش ہے، میری تو خواہش یہ ہے، لیکن خواہش تو ہزاروں خواہش ہے ایسی،
جی،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ پالیسی فالو کرنا چاہ رہے ہیں۔ یس وی وانٹ تھنگس ٹو بی بیٹر اینڈ امپروڈ، لیکن دیٹ ڈزنٹ نیسیسریلی مین کہ وہ امپلیمنٹ ہوگی. تو یہ ایک خواہش اور ہو جانے میں بہت بڑا گیپ ہے. جو اس وقت ایران اور پاکستان امریکہ کے درمیان تعلقات چل رہے ہیں اس کو ہمیں لنک کرنا ہوگا جو عمران خان نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو پیسے دے کے یہ سوچتا ہے کہ وہ ہم جو ہیں وہ اس کی حساب سے چلیں گے اور ایک بیلنس نہیں ہے ریلیشن شپ میں. یہ بڑا کی ورڈ ہے کہ بیلنس نہیں ہے اور یہ میں اس چیز سے اگری کرتی ہوں.
سوال یہی ہے کہ یہ بیلنس آ سکے گا کیا؟
یہ بیلنس اگر عمران خان کی ٹیم مضبوط ہوگی, اس میں انٹرنل ڈائنامکس بھی شامل ہوتے ہیں, ان کی جو پارٹی ہے پہلے آگے کس طرح چلیں گے وقت بتائے گا. الیکشن سے پہلے تک ان کی اپنی پارٹی میں بہت سارے دھڑے تھے, اب بھی ہوں گے, اور مختلف آئیڈیالوجیز کے لوگ ہیں, رائٹسٹ بھی بہت ہیں, بیچ راہ پہ چلنے والے بھی ماڈریٹس بھی ہیں, اور سو کالڈ لبرلز جو ہیں وہ بھی بہت ہیں. تو انٹرنلی ان آئیڈیالوجیز کو لے کر وہ اپنی پارٹی کے اندر خود کو کتنا مضبوط کرتے ہیں, انٹرنل ڈائنامکس کے ساتھ ہی آپ ایکسٹرنل ڈائنامکس کو ہم کنیکٹ کریں گے کہ ان کے اپنے قدم کتنے مضبوط ہوں گے اپنی پارٹی اور اپنی پوزیشن کے اندر کہ وہ ایک سٹرونگ ڈیسیشن لیں.
ظاہر ہے پارٹی بھی ہے اور پھر پاکستان کے دوسرے مقتدر ادارے بھی ہیں ان کے ساتھ
ادارے ہیں. تو یہ چیزیں, ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گی یہاں جو میرے نزدیک بڑی امپورٹنٹ ہے, جس طرح سے اب یہ میں ایک کوئی انفیوربل ڈائریکٹ کمپیرزن نہیں کر رہی لیکن میرے سامنے کوئی دوسرا کمپیرزن نہیں ہے اس وقت کرنے کو. جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو میں ان کو کہتی ہوں از اے مس فائرڈ میزائل. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیا بات کدھر کرنی ہے, ٹویٹ بھی کرنی ہے, ڈپلومیٹکلی کرنی ہے, بہت سارے معاملے خواہ مخواہ الجھ جاتے ہیں. عمران خان کی اپنی ایک ٹیمپرمنٹ ہے, وہ ایموشنل بھی بہت رہے ہیں, بلنٹ بھی بہت رہے ہیں, اور کچھ معاملوں میں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے اور بڑا واضح ہے. اب جب وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو اپوزیشن میں انسان کا رویہ اور رول ایک فرق ہو سکتا ہے. جب آپ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو ایک فرق نظر سے دیکھتے ہیں جو آپ باہر بیٹھ کے کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اگر یہ اپنے مختلف دھڑے جو ان کی پارٹی کے اندر ہیں ان کو منظم طریقے سے ہاتھ میں لے کے چل سکتے ہیں, جیسے ہم نے الیکشن سے پہلے دیکھا کہ ایک وہ جج صاحب کو لے آئے جن کے اوپر شبنم کے ریپ کا کیس تھا, پھر وہ اوریا مقبول جان کو لے آئے ریکمینڈ کرنے کے, ان کو پنجاب کا کیئر ٹیکر منسٹر. اس قسم کے بتدریج آگے پیچھے بہت غلط ڈیسیشنز ہوئے اور پھر وہ ود ان آورز واپس لیے گئے. تو اس قسم کی ہچکچاہٹ, جلد بازی, غلط ڈیسیشنز پھر ان کو دینا پھر واپس لینا, یہ ان کو ان کی حکومت کو کمزور کرے گا. اور
سہر یہ ایک چیلنج ان کے لیے جی چیلنج یقیناً ہوگا. یہ بحث, یہ مباحثہ, مذاکرہ ہم جاری رکھتے ہیں. یہاں پر ایک اور اہم بات جو ان انتخابات کے نتائج کے زمرے میں ہے وہ یہ کہ نتائج میں تاخیر ہوئی اور تاخیر کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس میں دھاندلی کے اور بےضابطیوں کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں. پاکستان الیکشن کمیشن کی جانب سے ان نتائج میں تاخیر کا سبب نتائج مرتب کرنے کے لیے خودکار کمپیوٹر نظام یا رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم میں خرابی کو بتایا گیا کہ اس کی وجہ سے, اور یہ پہلی بار پاکستان میں اس نظام کو متعارف کروایا گیا تھا. ہمارے بی بی سی ٹیکنالوجی کے ہمارے ساتھی سلمان میاں سے اس بارے میں میں نے بات کی اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی, کیسے پیدا ہوئی.
اس کی جی کافی وجہ ہو سکتی ہیں. اب ایک اپلیکیشن کو جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو, اس کو ڈیولپ کرنے کے بعد جو ایک سٹیپ آتا ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ریئل ٹائم سیناریو میں کہ اس کی جو محرکات ہو سکتے ہیں جس میں یہ خراب ہو جائے یا مال فنکشننگ اس میں ہو جائے یا کام نہ کرے, اس وقت جب اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کو. اس کے لیے انہوں نے اس کو پائلٹ پروجیکٹ ٹیسٹ کرنا تھا اس چیز کو, اور جو میں نے سنا ہے اس چیز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس کو پہلے ٹیسٹ کیا گیا تھا ایک ہلکے ہاتھ میں پائلٹ پروجیکٹ میں, لیکن اس نوعیت پہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہوا تھا جو اس الیکشن میں اس کا استعمال ہوا ہے, کیونکہ یہ بنا اس پرپز کے لیے تھا اور اس میں جو کیپیسٹی رکھی گئی تھی جو یہ ابزارب کر سکتی ہے اس چیز کے لیے. اب دیکھیے اس میں میں آپ کو تھوڑی سی ایک اس کی وضاحت کر دوں, اس میں سب سے بڑی جو چیز یہ ہے وہ یہ کہ انڈ ٹو انڈ کنیکٹیوٹی کیا ہے اس اپلیکیشن میں. یعنی اگر اس اپلیکیشن میں آپ ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں, جو آپ کے 85,000 یا 1,00,000 آپ کے پولنگ اسٹیشنز ہیں جن ایریا سے یہ ڈیٹا کلیکٹ ہوگا اور اس میں فیڈ ہوگا اس اپلیکیشن میں, جو آر اوز اس میں فیڈ کریں گے ریزلٹس, اب اگر وہ ایک ساتھ فیڈ ہونا شروع ہو جائیں, جیسے کہ مطلب آپ سمجھ لیں شام کے 6 بجے کے بعد جب الیکشن ختم ہو جائے اور اس کے بعد رزلٹ آنا شروع ہو جائیں, تو آپ سمجھ لیں کہ ہر ایک حلقے میں کتنے پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں, ہر ایک پولنگ اسٹیشن سے اگر ایک ایک بندہ لاگ ان کرے گا اور لاکھوں کی تعداد میں لیٹ سے آپ کے آر اوز اس پہ لاگ ان کریں گے اور ڈیٹا فیڈ کریں گے, تو اب اس وقت جب اس پہ ٹریفک جنریٹ ہوگی, جو ٹریفک کی ٹیکنالوجی کی مثال ایسی ہے کہ آپ کی جیسے یہاں پہ روڈز ہیں, روڈ پہ آپ کی کیپیسٹی بلڈ اپ ہوتی ہے, اس کیپیسٹی میں آپ ایک وقت میں اس میں لیٹ سے 10 گاڑیاں جا سکتی ہے, تو ڈیٹا پیکٹس بھی اسی طرح فلو کرتے ہیں ان ٹو اینڈ کنیکٹیویٹی میں آپ کے ایک پولنگ اسٹیشن سے یا آپ کے ایک آر او آفس سے ای سی پی الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر تک. اس درمیان میں جو کنیکٹیویٹی, جو ٹیلی کمیونیکیشن ہمارا ادارہ ہے جنہوں نے پرووائڈ کیا تھا, یا لیٹ سے 3G ہے یا 4G ٹیکنالوجی ہے, یا اس میں جی پی ایس جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے جو یوز ہوتا ہے آپ کی موبائل ایپس کو ڈیٹا فیڈ کرنے کے لیے, اب وہ سسٹم کتنا کارآمد تھا یا وہ کتنا ریلائبل تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز جو آپ کے آڈینس ہے ان کو بتا دوں کہ اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا پلان بی کیا ہے, جسے ہم کنٹینجنسی پلان کہتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز خراب ہو جائے تو اس کے لیے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کو امیجیٹلی ٹھیک کرنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے اور آپ کے پاس کیا بندوبست ہے اس میں. تو یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ انہوں نے جو کیپیسٹی تھی اس کی کیپیسٹی کو فلو کو ٹیسٹ نہیں کیا تھا اور اس میں ڈی بگنگ نہیں کی تھی, اگر لیٹ سے اتنا ڈیٹا جنریٹ ہو جائے ایک ساتھ, تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. دوسری چیز میں ایک اور چیز آپ کی اس طرف بھی آپ کا دھیان لے جاؤں کہ اس میں آپ کو اٹیکس کا بھی ایک وانڈربل سسٹم ہوتا ہے جس میں اٹیکس کا بھی خدشہ ہوتا ہے, خطرات ہوتے ہیں جیسے آپ کے سائبر اٹیکس ہیں, اور یہ دنیا میں ایک عام سی چیز ہے. وہ اگر آپ فیس بک سے لے جائیں یا گوگل سے لے جائیں یا ایون بینکنگ سسٹم, جو یہاں پہ کتنے بڑے بڑے بینکنگ سسٹم جنہوں نے اپنا ایک کنٹینجنسی پلان بھی رکھا ہوتا ہے, تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے وانڈربلٹی کو کیسے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, آپ نے اپنی سیف گارڈنگ کیسی کی ہوئی ہے, اس کے لیے اینٹی پروٹوکولس کیا بنائے ہوئے جو اس چیز کو, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس سلسلے میں.
یہ تھے بی بی سی ٹیکنالوجی کے ہمارے ساتھی سلمان میاں, جو یہ وضاحت کر رہے تھے کہ رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یا آر ٹی ایس میں کیسے خرابی ممکن ہو سکتی ہے اور اس کو کیسے فول پروف یا بہتر بنایا جا سکتا ہے. دھاندلی کی بات ہوئی, انتخابات میں الزامات سامنے آئے ہیں پاکستان میں, خاص طور پر پی ایم ایل این کے صدر شہباز شریف نے نتائج کو مسترد کرنے کی بات کی ہے. یہاں ہمارا شاہد صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو الزامات آئے ہیں دھاندلی کے, خاص طور پر پی ایم ایل این کی طرف سے, کیا اس سے کوئی قانون امن عامہ کا, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے پنجاب میں؟
بالکل ہو سکتا ہے جی, کیونکہ اسٹریٹ پاور جب کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس ہوتی ہے اور وہ یوز کرتے ہیں تو بہت ہو سکتا ہے, اور پاکستان میں تو اسٹریٹ پاور کو بہت طریقوں سے ایکسپلوئٹ بھی کیا گیا ہے. ہماری پھر ایک ٹریڈیشن جو بن گیا اب دھرنے کا, کیونکہ اس پہلے پی ٹی آئی نے دھرنا کیا اور بہت دیر تک دھرنا کیا, تو اگر اسی پریسیڈنٹ کو فالو کیا جائے گا تو یہ بالکل یہ سچویشن ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے.
اور یاسمین آفتاب صاحبہ, یہ بتائیے کہ اس انتخابی عمل جب چل رہا تھا, جب مہم چل رہی تھی, تو اس وقت اس طرح کے الزامات آئیں کہ پری پول ریگنگ, یعنی ابھی پولنگ نہیں ہوئی ہے, ووٹ نہیں ڈلائے, لیکن اس سے پہلے اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور انتخابی عمل کے دوران دھاندلی کی کوششیں کی جا رہی تھیں, اور اب یہ الزامات مبینہ طور پر, اب یہ دھاندلی کے الزامات سامنے آئے ہیں, اس سے پہلے یہ الزامات آئے تھے, تو کیا ان دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے یا ایک تسلسل ہے ایک عمل کا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, جب جیسے مثال کے طور پہ 2013 کا جب الیکشن تھے تو ایک کانسٹیٹیونسی میں تو میں چشم دید گواہ ہوں کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہوا تھا. اس لیول کی دھاندلی تو میں نہیں سمجھتی کوئی میرے جاننے دیکھنے میں اس وقت ہوئی ہے. ہاں ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 2013 میں جب لسٹیں بنی تھیں, جو ووٹرز لسٹ تھیں, وہ لسٹیں جب نئے لوگ آئے ہیں گئے ہیں, لیکن فار ایگزامپل
میرا ووٹ چکوال میں ڈالا گیا، میرے بچوں کا مظفر گڑھ میں ڈالا گیا، میں رہتی لاہور میں ہوں، میں نے ووٹ نہیں دیا، میرے بچوں نے ووٹ نہیں دیا۔ یہ 2013 میں بھی یہ ہوا تھا، اور میرے بہت زیادہ جاننے ملنے والے، اور خصوصاً وہ گھر جو، یا اتفاق ہوگا کہ وہ گھر تھے جو ایک پرٹیکولر پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہم نے درستگیاں بھی کرائیں مگر وہ درست نہیں کیے گئے پتے۔ تو ریگنگ اس دن نہیں ہوتی، وہ جب لسٹیں بنتی ہیں، اب وہ سارے نئے لوگ آ گئے، سالوں پہلے کنسنسس ہوا تھا، ڈیکیڈز بیفور، وہ لوگ مر بھی گئے، کتنے جو اس زمانے میں تھے، کتنے لوگ ہیں، ایک جنریشن بڑی ہو گئی جو 18 سال سے بڑی ہو گئی۔ تو یہ لسٹ، میرے غلط ووٹنگ اس وقت بھی پڑی ہوئی تھی اور آج بھی وہی ہوا، ایک بات۔ دوسری بات، ایک دو اوڈ انسٹنسز ضرور تھے جہاں پر پہلے
جی
ووٹوں آئی ڈی کارڈ وغیرہ کے ملے، لیکن یہ ایک یا دو اوڈ انسٹنسز تھے۔ 2013 میں مجھ کو بڑے اچھے سے یاد ہے، میرے بہت جاننے والے ہیڈ کر رہے تھے پولنگ ایجنٹس کو مختلف علاقوں میں۔
یاسمین صاحبہ، ہم چونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اپنی بات اگر ذرا جلدی مکمل کر لیں۔
جو ہے وہ اس طرح کی بات میں نے اس دفعہ کوئی نہیں سنی،
ٹھیک ہے۔
نمبر تین، تھوڑی دیر پہلے جو چیئرمین تھے ای سی پی کے، چیئرمین تو نہیں وہ، میں نے آدھے راستے میں پروگرام پکڑا تو میں ان کا نام نہیں جان سکی، بٹ سم بڈی پریٹی سینئر آپ، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہمارا پروسیس سلو اسی لیے ہوا ہے، ہمارا ٹیسٹ نہیں ہوا، بہت سارے ڈبے حلقوں میں بند ہیں۔ پھر عارف الوی صاحب کا انٹرویو آیا تھا، انہوں نے کہا جی مجھے بھی نہیں میرے حلقے سے ابھی ووٹ ملے ہوئے، کچھ پولنگ بوتھ پہ میرے بھی ووٹس پڑے۔ اور ایک بات جو یہ ای سی پی کے صاحب نے بڑی دلچسپ کہی کہ بلوچستان میں وہ سہولیات نہیں ہیں ٹیکنیکل جس سے وہ پیکٹس ریمٹ کر سکیں، تو وہ تو نارمل روٹ سے یا کچھ اس طریقے سے آئے گا۔
یاسمین صاحبہ، یہاں میں ذرا سا ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو لینا چاہوں گا، بین الاقوامی نقطۂ نظر، اور یہ سوال میرا ڈاکٹر سمبل خان آپ سے ہے کہ اس طرح کے جو دھاندلی کے الزامات لگے ہیں، بہت مختصراً پلیز جواب دیجیے گا، اس سے کیا عالمی سطح پر پاکستان کے امیج پر کو اس کے جو شبی ہے وہ خراب ہوگی، اور کیا اس کے نتیجے میں کوئی کسی طرح کی پابندیاں لگ سکتی ہیں؟
پابندیاں تو میرے خیال میں ایسی کوئی نہیں لگ سکتی، لیکن وہ عالمی سطح پہ جو پاکستان کی اسپیشلی ڈیموکریٹک جو ایک جمہوری ہمارا پروسیس ہے اور ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ تو آپ کو پتا ہے الیکشن سے پہلے ہی بہت بڑے بڑے سوال اٹھ گئے تھے، جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، ان ایون پلینگ فیلڈ کا، ایک پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ بہت زیادہ کوئرشن استعمال ہوئی ہے، بہت زیادہ اس کو آخری وقت پر ان کے کینڈیڈیٹس کو اریسٹ بھی ہوئے ہیں، ان کی لیڈرشپ بھی اریسٹ ہوئی ہے، تو یہ سوال تو پہلے ہی اٹھ گیا۔ آپ نے تو اوور آل میڈیا کا اگر آپ جائزہ لیں
جی، ہمارا رابطہ ڈاکٹر سمبل خان سے منقطع ہو گیا اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے۔ یہاں پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس مباحثے میں میرا ساتھ دینے کے لیے، ہمیرا شاہد لاہور سے، صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، اسی طرح لاہور سے ہی یاسمین آفتاب علی بھی ہمارے ساتھ تھی جو صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تھیں ڈاکٹر سمبل خان، جن کی افغان امور پر گہری نظر ہے۔ اور یہاں میں سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ بی بی سی اردو نے ان انتخابات کے موقع پر ایک خصوصی پیج، لائیو پیج کا اہتمام کیا ہے، جس پر لائیو اپڈیٹس آ رہی ہیں، جیسے جیسے تازہ ترین نتائج سامنے آ رہے ہیں ان کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خصوصی زمینہ بھی موجود ہے ان انتخابات کے حوالے سے۔ یہاں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے سقلین امام، پروڈیوسر نصرت جہاں، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جے میگانی، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
پاکستان میں غیر حتمی غیر سرکاری انتخابی نتائج کے مطابق برتری حاصل کرنے والی سیاسی جماعت کے سربراہ نے آج اپنے خطاب میں حریف جماعتوں کو دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کو دھمکی دی ہے کہ اگر دہشت گردی کے الزامات کے تحت گرفتار امریکی پادری کو رہا نہیں کیا گیا تو ترکی پر بڑی معاشی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ فلسطینی تنظیم حماس کے عسکری ونگ کا کہنا ہے کہ وہ بدھ کے روز اسرائیل کی جانب سے گولہ باری اور اس کے نتیجے میں 3 افراد کی ہلاکت کا بدلہ لے گی۔ اور فیس بک کے شیئرز کی قدر میں آج 20% کمی واقع ہوئی ہے، جس کے باعث کمپنی کو $20 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ ایک دن قبل کمپنی نے سہ ماہی آمدن میں نقصان کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ شاید اب اس کے منافع میں کمی واقع ہو۔ فیس بک کے حکام کا کہنا ہے کہ ریونیو واپس لانا مشکل کام ہے، کیونکہ پرائیویسی پالیسی کو تحفظ فراہم کرنے میں وقت لگے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔